बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا کلام امیر، اور نشریات کے آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان عوام کی معاشی صورتحال پر خصوصی توجہ دے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ عالم اسلام ایک زمانے سے صہیونی حکومت کی جانب سے اسٹریٹجک غلطی کے ارتکاب کا منتظر ہے تاکہ اس غاصب حکومت کو نابود کیا جا سکے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے وائرس اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ملک میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب نے شام کی انسانی صورتحال اور شامی عوام کے خلاف امریکی پابندیوں نیز غاصبانہ قبضے کے نتائج نظر انداز کیے جانے کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ اور ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو اور جاپان نے ہندوستان کو ہرا دیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان عوام کی معاشی صورتحال پر خصوصی توجہ دے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزینہ فلیپو گرینڈی نے، جو ایرانی حکام سے ملاقات کے لیے تہران کے دورے پر ہیں، پیر کی رات ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی اور افغان پناہ گزینوں کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات سے متعلق ایک رپورٹ پیش کی۔ اس ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 520,000 سے زیادہ غیر ملکی طلبہ ایران میں کوئی خرچہ کیے بغیر اور مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور عام ایرانی شہریوں کی طرح افغان پناہ گزینوں کو بھی کورونا ویکسین کی ڈوز دی گئی ہیں۔ کہا کہ ایران کی جانب سے نئے پناہ گزینوں کو موجودہ گنجائش سے زیادہ رفاہی خدمات پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ افغان عوام کی معاشی صورتحال پر خاص طور سے توجہ دے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے تاکید کی ہے کہ عالم اسلام ایک زمانے سے صہیونی حکومت کی جانب سے اسٹریٹجک غلطی کے ارتکاب کا منتظر ہے تاکہ اس غاصب حکومت کو نابود کیا جا سکے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان محمود عباس زادہ مشکینی نے خانہ ملت نیوز ایجنسی سے گفتگو میں ایران کے جوہری اور اسٹریٹجک مراکز پر فوجی حملہ کرنے کی غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے مسلسل دی جانے والی دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ فوجی اور دفاعی شعبوں میں ایران اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ کوئی بھی ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکام کی فوجی حملے کی دھمکیوں کو تشہیراتی ہتھکنڈوں سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس قسم کی دھمکیوں کے پیچھے امریکی حمایت کار فرما ہے اور ایٹمی مذاکرات میں چونکہ امریکہ کے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں، اس لیے وہ ماحول کو کشیدہ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے دوسرے دن بیلسٹک میزائلوں سے متحرک اور غیر متحرک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ڈپٹی چیف آف آپریشنز اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 نامی فوجی مشقوں کے ترجمان جنرل عباس نیل فروشا نے خلیج فارس کے ساحلوں، آبنائے ہرمز، ہرمزگان، بوشہر اور خوزستان صوبوں کے عام علاقوں میں 5 روز تک پیغمبر اعظم 17 نامی مشترکہ فوجی مشقوں کے دوسرے دن کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی مشقوں کے دوسرے دن بیلسٹک میزائلوں سے متحرک اور غیر متحرک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے ترجمان نے مزید کہا کہ پیغمبر اعظم 17 فوجی مشقوں کا یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اقتدار، سیکورٹی، دفاعی تیاری اور ہمدلی و اتحاد کے نعرے سے آغاز ہوا اور مشقوں کے دوسرے دن دفاعی فضائی سسٹم اور جنگی کشتیوں کا مختلف طریقوں سے استعمال جیسے اقدامات عمل میں لائے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ میں 2 میزائل لانچر شامل کیے گئے ہیں اور جنوبی ایران کے شہر بوشہر میں ہیوی میرین ڈیزل انجنوں کی پروڈکشن لائن کا بھی افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور میں صدر مملکت کے مشیر سورنا ستاری کی موجودگی میں ایران کی بحری صنعت میں اختراعات اور ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی اور پہلی فیکٹری کے پہلے مرحلے کا افتتاح ہوا۔ اس پروجیکٹ کا افتتاح سائنس اور ٹیکنالوجی کے امور میں صدر مملکت کے مشیر سورنا ستاری نے کیا۔ اس دوران مکران 3600 نام کے 36,000 ایچ پی والے پہلے قومی ایرانی میرین ڈیزل انجن کی رونمائی بھی کی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی بکتر بند اور آپریشنل صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے آج گرز اور خنجر نام کے 2 میزائل لانچر بھی بحریہ میں شامل کیے گئے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے وائرس اومیکرون کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ملک میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں جہاں کرونا کے نئے معاملے کم ہوتے جا رہے ہیں، وہیں کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں اب تک اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 77 افراد شفایاب ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر اور دہلی میں اومیکرون کے 54 مریض پائے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر صحت منسوخ منڈاویا نے پارلیمنٹ میں کہا کہ COVID-19 کے نئے ویریئنٹ پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور اس سے نمٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت کے آج جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے 5,326 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور 453 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اب تک عالمی وبائی بیماری کرونا وائرس سے 478,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس عالمی وبائی بیماری کے آغاز سے اب تک کل 3,47,52,000 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 3,41,71,000 کرونا مریض شفایاب بھی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت کرونا متاثرین کی تعداد 79,097 ہے جن کا علاج چل رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق 20 دسمبر 2021 تک پورے ملک میں 138,34,78,000 کرونا کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ آئی سی ایم آر کے مطابق 66,61,00,000 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے موت کی شرح 1.38% ہے، جبکہ شفایابی کی شرح 98.40% ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب میں کسانوں کے ریل روکو آندولن یا تحریک سے ریل سروس تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے صدر مقام امرتسر میں کسانوں کی تنظیم کسان مزدور سنگھرش کمیٹی نے کسانوں کے بینک قرضے معاف کرنے اور زرعی قوانین کی منسوخی کی تحریک کے دوران ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو معاوضہ اور نوکریاں دینے کے مطالبات کے سلسلے میں آج ریل روکو تحریک شروع کی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ احتجاجی کسانوں نے جموں جالندھر ریل ٹریفک کو بند کر دیا، جس کے نتیجے میں جموں کٹرا اور ادھم پور ریلوے اسٹیشنوں پر 16 ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا۔ پاکستان نے بابر ایک کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبے تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ بابر ایک کروز میزائل کے تجربے کا ڈائریکٹر جنرل اسٹریٹجک پلانس ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ندیم زکی منج اور دیگر اعلی فوجی عہدیداروں نے مشاہدہ کیا۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بابر ایک کروز میزائل کے کامیاب تجربے پر پاکستانی قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک آن لائن سیمینار میں فارسی اور اردو زبان کے اشتراکات اور رشتوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ فارسی اور اردو کے اشتراکات اور رشتوں پر یہ بین الاقوامی سیمینار ایران کی علامہ طباطبائی یونیورسٹی، ایران کی انجمن زبان شناسی اور سادی فاؤنڈیشن کے تعاون سے آج منعقد ہوا۔ فارسی اور اردو کے اشتراکات اور رشتوں پر منعقدہ اس آن لائن سیمینار میں ایران اور پاکستان کے فارسی اور اردو کے اساتذہ نے شرکت کی۔ تہران یونیورسٹی کے شعبے اردو کے اساتذہ نے اس سیمینار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور فارسی سے اردو زبان کے اٹوٹ رشتوں پر زور دیا۔ تہران کی علامہ طباطبائی یونیورسٹی کے شعبے زبان شناسی کے پروفیسر ڈاکٹر رضا مراد سہرائی کی صدارت میں منعقد ہونے والے اس آن لائن اجلاس میں جن اساتذہ اور دانشوروں نے اپنے مقالے پیش کیے، ان میں لاہور کی جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال شاہد، پنجاب یونیورسٹی کے شعبے فارسی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر محمد ناصر، لاہور کی ایل سی یونیورسٹی کے شعبے فارسی کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر زہرا فلیحہ قاسمی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اقوام متحدہ میں شام کے مندوب بسام سباغ نے شام کی انسانی صورتحال اور شامی عوام کے خلاف امریکی پابندیوں نیز غاصبانہ قبضے کے نتائج نظر انداز کیے جانے کو سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ بسام سباغ نے شام کے سلسلے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شام میں استحکام دہشت گرد گروہوں کی نابودی نیز امریکہ اور ترکی کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ شام کے مندوب نے اپنے ملک کے خلاف امریکہ اور یورپی یونین کی یکطرفہ پابندیوں کے خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے کو آج جنوبی عراق میں واقع صوبے بصرہ میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، تاہم کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروہ یا شخص نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایران کی مردوں کی کراٹے ٹیم ایشین چیمپئن مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق قزاقستان کے دارالحکومت الماتی میں مختلف عمر کی سطح پر جاری کراٹے کے ایشین چیمپئن مقابلوں میں ایران کی مردوں کی کراٹے ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ مقابلوں کے چوتھے دن ایران کی مردوں کی ٹیم نے کامیابی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنے گروپ میں پہلا مقام برقرار رکھا، جبکہ ایرانی خاتون کراٹے ٹیم نے بھی اپنے گروپ میں دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو 5-6 اور جاپان نے ہندوستان کو 3-5 سے ہرا دیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق پاکستان اور ہندوستان کی ہاکی ٹیمیں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا اور جاپان سے شکست کھانے کے بعد چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں پہنچنے میں ناکام رہی ہیں۔ ڈھاکے میں کھیلا گیا ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل بہت دلچسپ اور سنسنی خیز ثابت ہوا، جس میں مجموعی طور پر 11 ہوئے۔ واضح رہے کہ 5 پر مشتمل اس ٹورنامنٹ میں پاکستانی ٹیم صرف بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل میں پہنچی تھی۔ ادھر دوسرے سیمی فائنل میں جاپان نے ہندوستان کو ہرا دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے۔ الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، میرے معبود میرا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے, تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو. بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو۔ گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کے زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو توازو کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، توازو سے پیش آنا چاہیے۔ توازو ایک بہت اہم صفت ہے، در واقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر توازو پیدا ہو جائے تو توازو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متوازے ہوتا ہے نا، توازو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی انکساری۔ تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعا کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر توازو اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے توازو کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی تواضع کی. تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعا اگر بلندی چاہتے ہو, اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے, جو یہ قوم ہے, وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں, تو پھر تم ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ. جتنا تم تواضع اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا. اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ, اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی, نہ قومی حوالے سے, نہ لسانی حوالے سے, کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں. اور تمام اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے, جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے. تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا, اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا, جو عمل کرنا, وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیا ابھی تک, یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے, دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے, اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے, مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسرے چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے, کیونکہ تیرا منصب ہے ایک, تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے, اب کیسے ان کو حل کرنا ہے, سب سے پہلی چیز تیرے اندر تواضع ہونا چاہیے, تواضع اور انکساری سے پیش آ. پھر جب تواضع ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے, یعنی وقف لرائیت جناحک, اور جو تیری رائیت ہے, جو امت ہے, تو انکساری کے ساتھ پیش آ. وابسط لہم وجہک, اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو, بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ. وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ, اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے, لین ہونا چاہیے. لِنْتَ لَهُمْ, یعنی تو لین ہو ان کے لیے, ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے, انسانوں کے لیے. اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں, یعنی اتنا انکسار اور اتنی میانہ روی ہونی چاہیے, اتنا تواضع ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو, اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعاً حشاش پشاش, نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے. پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ اصل مساوات, مساوات کو فراموش نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے, اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے, ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے, جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا, جو دولت مند بھی ہوں گے, جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں, بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں, ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا, وہ بھی آئیں گے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے. ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے, ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, اور ایک وہ طبقہ, وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اور دیگر مسائل کے لحاظ سے. لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے, تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے, جو ثروت مند آئیں گے, دولت والے آئیں گے, کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر, ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے, اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے, ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے. اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, یعنی تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا یہی اصل دعفا او من عدلک, اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وَآسِبَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہیں تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین کرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کی ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا. انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فانتهزوا فرص الخير، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے نا امیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی؟ کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے؟ نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی ہیں. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے. لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے، تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے. اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف. سارعوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا. خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے, ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو. چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا, ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے, کون سی نہیں دیکھنی چاہیے. اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے, اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما نصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین. Thank you.